سر فاطمہ جائی ہوئی، لرز زمین کانپ اٹھا آسمان، جب کوئی تسلی اسے کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے، کھو گئے اس بر میں سہارے میرے، مر گیا ہائے میرا کڑیل سنبھالا بھی حفاظت بھی کی، غم شہدی کے بھی روتی رہی، مامتا پہ آج بھی آنے نہ دی، ماتا ہے بس آن و محمد کی ماں، چھانے لگی شام غریبا، ہائے قیامت کا ہے سما، ہائے قیامت کا ہے سما۔
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یانگسٹاؤن ٹورانٹو۔
کیا آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے؟ اگر ہاں تو یہ وقت ہے کہ آپ گھر پر کولون کینسر کا ٹیسٹ لیں، اور یہ ٹیسٹ بہت آسان ہے۔ آپ اپنا سیمپل لے کر میل کے ذریعے بھیج دیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آسان ہے۔ آپ فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر سے کٹ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجئے اور www.ontario.ca/colon-cancer-check پر جا کر مزید معلومات حاصل کیجئے۔ آنٹیریو گورنمنٹ کی طرف سے ادائیگی کی گئی، پیڈ فار بائی دی گورنمنٹ آف آنٹیریو۔
نیا باربیکیو اینڈ ڈیلائٹ، کھانا ہو کچھ مزیدار اور دل ہو بیتاب تو آ جائیں نایاب. جی ہاں, ناولٹی پاکستانی اینڈ انڈین فائن ڈائننگ ایکسپیرینس, ٹیک آؤٹ, بینکویٹ اینڈ کیٹرنگ, اسپیشل چکن, گوٹ, باربیکیو اور ویجی ڈشز, اور تو اور نایاب ٹریڈیشنل ناشتہ سیٹرڈے اینڈ سنڈے. ٹو آرڈر کال 905-676-8860, 905-676-8860, 1510 ڈری روڈ ان مسساگا. نایاب باربیکیو ڈیلائٹ.
اجی سنتے ہو,
اب کہہ بھی دو.
کتنی دفعہ تو کہہ چکی ہوں,
مگر کب.
اب کچھ کہنا وہنا نہیں ہے, بس لے کے جانا پڑے گا آپ کو ہیئر میکس ہیئرنگ سینٹر پر.
الٹیمیٹ ہیئرنگ سولوشن, نو ابلیکیشن, کمپلیمنٹری ہیئرنگ ٹیسٹ.
ہیئر میکس ہیئرنگ سینٹر, کال شیراز 416-792-8792.
رنگنگ, بزنگ, ہسنگ, ٹائم ٹو گیٹ یور ہیئرنگ چیک.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس, ایل ای ڈی اور ہوم اپلائنس کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس, گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے. تو انتظار کیسا, ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوائر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666. ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس.
Mesmerized Optical, sunglasses, eyeglasses and contact lenses.
Doctor on site, get your eyesight checked. Mesmerized Optical,
Markham and Shepherd, 1789 Markham Road, 416-335-0786.
CIBC Global Money Transfer ke saath apne parivar ko zyada se zyada khushiyan de. CIBC Global Money Transfer کی $0 ٹرانسفر فیس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے پریوار تک پہنچائیں اور بھی زیادہ پیسے. آج ہی CIBC.com/globaltransfer پر جائیں اور پرومو کوڈ GMT50 کے ساتھ اپنے پہلے ٹرانسفر پر واپس پائیں $50. شرطیں اور CIBC فورن ایکسچینج ریٹس لاگو.
اگر آپ کے گھر میں بیڈ بگز ہیں یا کچن میں کاکروچز ہیں یا بیسمنٹ میں چوہے دوڑتے پھر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی نام یاد رکھیے, بایو کیم پیسٹ کنٹرول. ہم آپ کو بہترین کوالٹی کی سروس بہترین ریٹس پر فراہم کریں گے. اس کے لیے ڈائل کیجئے 416-747-6600 یا مجھ سے یعنی عالیجہ سے ڈائریکٹ رابطہ کیجئے 647-848-4020.
کیلیڈن سبزی فارم, فریش ویجیٹیبلز, فروٹس اینڈ فارمرز مارکیٹ. ہر طرح کے تازے آرگینک سبزیاں, پودے, پھل کی ورائٹی اسٹریٹ فرام دا فارم. اس سیزن میں پودے, پھول, پھل اور سبزیاں لگانے کے لیے پنیری کی بے شمار ورائٹی موجود. ہیلدی لیونگ ڈائریکٹ فرام دا فارم, کیلیڈن سبزی فارم. ایس او پیز کا خاص خیال اور ہر طرح کی مٹی, کھاد, روز بشز اور فروٹ ٹریز بھی دستیاب. 1250 ایئرپورٹ روڈ, ایئرپورٹ مے فیلڈ روڈ کا انٹرسیکشن. 9059653633, 905-965-3633, سبزی فارم ڈاٹ سی اے.
کیا آپ یا آپ کی فیملی ڈیتھ, ڈسیبلٹی یا کریٹیکل النس جیسی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو سن لائف کے پردیپ جی کا نام یاد رکھیے گا, 416-894-5872.
جی ہاں, صلاح مشورے اور کسی بھی پالیسی کے ریویو میں میں پردیپ سنگھ آپ کی پوری مدد کروں.
ٹرسٹ وردی آنےسٹ چارٹرڈ لائف انڈر رائٹر اینڈ کینیڈین ہیلتھ اسپیشلسٹ مسٹر پردیپ فرام سن لائف. 416-894-5872.
اور ہر ٹیوزڈے کو میرے ٹاک شو میں ضرور شامل ہو.
اگر تہاڈا بچہ ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ بننا چاہندا, انہاں واسطے سنہری موقع کینیڈا دے وچ اونڈ یونیورسٹی نیوکلیئر یونیورسٹی سکول آف میڈیسن اروبا دے وچ ستھت ہے. جڑے بھی بچے ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ بننا چاہندے ہیں انہاں واسطے رجسٹریشن شروع ہے. 13 ستمبر تو کلاسز سٹارٹ ہیگیاں. تسی فون کرو, اج ہی اپوائنٹمنٹ بناؤ, 416-910-8750, 416-910-8750. ویب سائٹ دا ایڈریس newsom.org, اٹ از newsom.org.
کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں. سکتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
جو مفلس ہے ان کو تو دعا جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
سے دعا مانگتا ہوں
جو بھٹکے ہیں ان کو ہدایت عطا کر جو مظلوم ہیں ان کو طاقت عطا کر میں سب پہ کرم ایک سا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا
Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birach Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا ریڈیو 770 AM हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप, रेडियो 770 AM, वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
Black noise. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
This station is now the ultimate power in the universe.
The station with the
best music.
Best music.
I love the music.
Best music.
I love radio, music, and more.
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारी रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz ऑफिशियल ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं। इसके अलावा आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री। हमारे साथ शामिल रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हम खूबसूरत, दिलकश, मजाया, मालूमती और मजहबी प्रोग्राम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एडवर्टाइजमेंट या फीडबैक के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 647-898-6245, 647-898-6245। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमेशा की तरह BBC न्यूज से सेरविन के साथ।
फातिमा, आज सेरवीन का अहम मौजू है। अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए तालिबान की मुलाकातें, क्या नई हुकूमत और निजाम 20 बरस पहले के तालिबान दौर से मुख्तलिफ होगा? और देखिएगा कि सिंध के शहर हैदराबाद में आजादारी के मौके पर नकारे की रिवायत कब और कैसे शुरू हुई? तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं और एक सीनियर तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी ने साबिक सदर हामिद करजई से मुलाकात की है। इस मौके पर साबिक हुकूमत के अमन मजाकरातकार अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी मौजूद थे। तालिबान के साबिका दौरे हुकूमत में उनकी तशरीह के मुताबिक शरई निजाम नाफिज था, मगर हुकूक इंसानी, खासतौर पर खवातीन के हकूक के हवाले से उन्हें आलमी सतह पर तनकीद का सामना रहा था। तालिबान के नए निजाम के खदोखाल और दूसरे मुल्कों से उनके रवाबत के बारे में BBC की सेट की रिपोर्ट पेश कर रही हैं नुसरत जहां।
आहिस्ता आहिस्ता इख्तदार में वापसी। जब से तालिबान ने अपने दीन दुश्मन अमेरिका से गुज़िश्ता साल अमन मुहैदा किया था, उनके हौसले और ज्यादा बढ़ गए थे। इस तरह के मनाजिर ने बैन अल-अक़वामी सतह पर उनकी साख को बेहतर किया है। एक एक जिला करके उन्होंने अफगान फौज के खिलाफ जंग जीत ली। बहुत सी जगहों पर वो टहलते हुए शहर में दाखिल हो गए। ऐसा इनकी ताकत की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसमें हुकूमत की कमजोरी भी थी।
करप्ट गवर्नमेंट एंड द करप्ट लीडर्स,
करप्ट हुकूमत और करप्ट लीडर भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपने घरों के लिए खड़े नहीं हुए। उन्होंने देही इलाकों के लोगों को एतमाद में नहीं लिया, वो इमदादी रकम लेकर भाग गए। इसी वजह से लोगों को उन पर एतमाद नहीं रहा।
ये मनाजिर वर्दक सूबे के हैं। वो सूबा जो काबुल के दरवाजे पर है। ये मनाजिर एक मुनज़्ज़म इंतकाल इख्तदार के हैं। तालिबान इख्तियारात संभाल रहे हैं और लोगों की दादरसी कर रहे हैं, लेकिन मुबैना मजालिम और ज्यादतियों की भी कई वीडियो सामने आ रही हैं।
What do you say now to those who fear the return of the Taliban?
They should not fear.
انہیں ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ انشاءاللہ تمام افغان شہریوں کی نمائندہ ہوگی.
لیکن طالبان کی واپسی ایک ایسے افغانستان میں ہو رہی ہے جو اس افغانستان سے ڈرامائی طور پر مختلف ہے جس پر 20 سال پہلے ان کی جابرانہ حکومت قائم تھی. ہم نے پچھلی 2 دہائیوں میں ان تبدیلیوں کی خبریں دی ہیں چاہے کتنی ہی معمولی تھی. کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ ان کی زندگیاں اچانک تباہ ہو جائیں گی. افغان خواتین کو خوف ہے کہ جو کچھ انہیں حاصل ہوا تھا وہ چھن جائے گا.
میں لاکھوں افغان لڑکیوں اور خواتین کی طرف سے بات کر رہا ہوں جن کی آزادیاں، اسکول جانے کی آزادی، سیاست میں حصہ لینے کی آزادی، معاشی اور سماجی زندگی کی آزادی سب ختم ہو جائیں گی.
افغانستان کے ہمسایہ ملک بھی پریشان ہیں. خشکی میں گھرے اس ملک کے حالات ان پر اثر انداز ہوں گے. شمال میں وسطی ایشیا کی ریاستیں پریشان ہیں کہ شدت پسندی ان کے ملک میں بھی پھیل سکتی ہے. عدم استحکام پاکستان اور اس سے آگے تک جا سکتا ہے. ایک انتہائی پریشان کن اور خطرناک وقت. فی الوقت افغانستان کے لوگ ایک ایک دن گن گن کر گزار رہے ہیں اس سے پہلے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں ان کے سامنے گمبھیر سوالات کھڑے ہوں.
ہمارے فیس بک پیج پر آئیے، وہاں آپ کو ویڈیو رپورٹس، تجزیے اور اہم خبریں سب ملیں گے. پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فالو کریں، ہمارا ہینڈل ہے @BBCUrdu. یورپی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 20 برسوں سے افغانستان میں جاری فوجی کارروائی کے دوران مغربی فوجیوں کے ساتھ کام کرنے والے افغان شہریوں کو وہ جلد از جلد افغانستان سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یورپی یونین کو تشویش ہے کہ افغانستان میں تازہ صورتحال سے یورپ میں پناہ گزینوں کا ایک نیا بحران جنم لے سکتا ہے، اور اسی دوران یورپ بھر میں ہونے والے مظاہروں میں حکومتوں سے افغان شہریوں کی مدد کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. تفصیل حسین عسکری کی زبانی.
برلن اور کولون میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور جرمن حکومت سے مطالبہ کیا کہ لوگوں کو بحفاظت نکالا جائے.
وہاں جو ہوا وہ شرمناک ہے، لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ دیا گیا اور خدشہ ہے کہ وہ اسی طرح پھنسے رہیں گے.
ہم یہاں آئے ہیں کیونکہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خطرے سے بچانے کے لیے فوری طور پر افغانستان سے نکال کر جرمنی لایا جائے.
یہ افغان مہاجر بھی مظاہرین میں شامل ہیں. یہ جرمنی میں رہتے ہیں لیکن افغانستان میں اپنے خاندان کے لیے پریشان ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 3-4 دن سے سو نہیں سکا ہوں، میں جیسے پاگل سا ہو گیا ہوں. مجھے نہیں معلوم میرے خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ پاکستان اور کابل کے درمیان کہیں ہیں اور اس وقت تمام سرحدیں بند ہیں. سوئٹزرلینڈ میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں. یہ احتجاج جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر ہوا.
ہم یہاں ان لوگوں کے لیے عالمی مدد کا مطالبہ کرنے آئے ہیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور سخت خطرے میں ہیں، کیونکہ انہوں نے مغرب کے لیے کام کیا اور اب وہ طالبان کے درمیان پھنس گئے ہیں.
یورپی رہنماؤں نے منگل کو ایک اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا.
ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے، ہم انہیں لانے اور یورپی یونین کے رکن ممالک میں پناہ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ طالبان کی واپسی کے نتیجے میں یورپ کی طرف بڑے پیمانے پر لوگوں کی ہجرت کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے.
یہ کچھ افراد ہیں جو افغانستان سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. انہیں جرمن طیاروں میں ازبکستان لے جایا گیا. جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایسی مزید پروازوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن اب ایئرپورٹ جانے والے تمام راستے طالبان کے کنٹرول میں ہیں اور وہ صرف غیر ملکیوں کو ہی جانے کی اجازت دے رہے ہیں.
تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر بھی آ سکتے ہیں. یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی. پتہ ہے bbc.com/urdu. پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں آزاداری کے موقع پر نقارے کا استعمال دوسرے علاقوں سے ہٹ کر ایک روایت ہے. اس کا استعمال کب سے اور کیوں شروع ہوا، دیکھتے ہیں ریا سہیل اور محمد نبیل کی اس رپورٹ میں.
آمد ہوتی ہے جب بھی جلوس کسی بھی یعنی کہ امام بارگاہ میں آتا ہے اس سے ہم چاپ انتن بجاتے ہیں اور جس ٹائم اس کی روانگی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ٹاؤ جانے کے ٹائم پہ وہ ہم جس ٹائم بھی بجائیں گے نا تو وہ از خود اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ہمارے کو واپس نکلنا ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے حیدرآباد خاص کر کے یہاں کے سسٹم کا جو بجاتے تھے ہمارے وہ ایک سوفٹ بجاتے تھے یعنی کہ ایک ردم بج رہا ہے تو اسی ردم پہ یعنی کہ پوری اینڈ ہو جاتا تھا ابھی جو ہے تھوڑا یعنی کہ اس میں یہ چینج آیا ہے کہ اس میں لے کاری بڑھائی گئی ہے چینائی کے اوپر نواں خانی کے اوپر یعنی کہ یہ ایک ساتھ میلاب ہوتا ہے لیکن اس میں محنت بہت ہے اس میں یعنی کہ پوری جان سے بجانا پڑتا ہے اس کو اس میں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے ڈھول کے نسبت یعنی کہ ڈھول اگر ہم دو گھنٹے بجا لیں کنٹینیو تو یہ آدھا گھنٹہ بجائیں گے یہ اتنا محنت کا کام ہے
اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @سمرافاطمہ. آج سے اربنگ میں اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/اردو دیکھتے رہیے. سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
سمر این آزادی میلہ بروس ہفتہ اگست 28 صبح 11 سے رات 10 بجے تک سوگت بینکٹ ہال 6991 مل کریک ڈرائیو مسیساگا میں. فلیگ ہوسٹنگ, ملی نغمے, فیس پینٹنگ, شاپنگ اسٹال, فوڈ کورٹ, کڈ شوز اینڈ مور. فری انٹری اینڈ پارکنگ. اسپانسرشپ یا اسٹال کی بکنگ کے لیے کانٹیکٹ کیجیے ایوب سپرا 416-577-0055 416-577-0055. سمر این آزادی میلا.
کہتے ہیں کہ مایا کو کھینچے مایا کر کر لمبے ہاتھ. ہیری سون میجسٹک مارگیجز کے ساتھ ریزیڈینشل, کمرشل مارگیج, ری فائنینسنگ آپ نے کرنی ہے, کسی قسم کی انویسٹمنٹ پراپرٹی لینی ہے, سارے بینکرز اور لینڈرز کے ساتھ ڈیپ تعلقات ہیں ان کے. آپ کو فائنینسنگ کا بندوبست دیا جائے گا اور چارجز بھی کوئی نہیں دینے پڑیں گے. ہیری سون جی بڑی کمال کی تگڑم لڑا سکتے ہیں. بس آپ کال کر لیجیے اور پیسے کا رینج ہو جائے گا. $228 سے $1000 مہینہ کیسے بچا سکتے ہیں؟ کال ہیری سون now 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
Asian Food Center 905-793-1338. Aapke kitchen ki tamam sarviyat ek hi chhat pe. Fruits and vegetables, groceries and staples, fresh dairy and egg, favorites and confectionery, branded foods, grocery and household goods, sweets and samosas. Order now for in-store free pickup. 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center 905-793-1338. Asian Food Center.
کہیں مارگیج نہیں مل رہی, جھٹ پٹ مارگیج دلا کے ساری مشکل کر دیں گی آسان. 11 سال سے زیادہ تجربہ اور ایک بھروسہ مند نام. ہر قسم کی ریزیڈینشیل یا کمرشل مارگیج کے لیے مارگیج الائنس کی جیسمین پرمار سے رابطہ کریں. ری فائنینسنگ آپشنز, رینیول آپشنز, مارگیج ڈیفیکلٹیز, ڈاؤن پیمنٹ ایشوز, سیلف امپلائڈ, پرائیویٹ فنڈز, سیکنڈ مارگیج کے لیے کانٹیکٹ کریں موسٹ ٹرسٹ وردی جیسمین پرمار سے. نمبر ٹو کال 6479235659 6479235659. لائسنس نمبر 10530.
Ayyo, who is the stager?
Complete home furniture and appliances, latest style, color, fabric, golden ya phir silver, modern, traditional, contemporary furniture and decor. Complete home furniture and appliances. Must see must visit a designer's collection and affordable price.
Seeing is believing. Complete home furniture and appliances.
No cost, free advice. 547 Steeles Avenue East in Brampton. 905-244-4663. 244-4663.
अपने घर की खूबसूरती के लिए आज ही कॉल कीजिए एसएस पेंटिंग। किसी भी इंटीरियर या एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, ड्राईवॉल रिपेयर, वाटर डैमेज, वॉलपेपर रिमूवल, प्रोफेशनल पॉपकॉर्न स्टोको सीलिंग एंड रिपेयर विद गारंटी। कॉल टुडे एसएस पेंटिंग 647-271-1974 647-271-1974 एसएस पेंटिंग।
क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तालीम के मैदान में सबसे आगे हों? तो उसे आज ही इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज में रजिस्टर करवाएं, जिसे फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने टॉप पब्लिक साउथ वेस्टर्न ओंटारियो का स्कूल करार दिया है। स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड न्यू स्कूल बिल्डिंग एंड अ ब्रांड न्यू ग्रैंड जिम। मजीद मालूम के लिए कॉल करें 519-740-6855।
हर साल अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन सादिकाबाद रहीम यार खान पाकिस्तान में एक ही जगह पर 150 से जायद यतीम और नादिर बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम तश्कील देता है। इस साल भी अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनाकिद करने जा रहा है, जो नवंबर दिसंबर में मुनाकिद किया जाएगा। एक बच्ची की रुख्सती पर तकरीबन $1,000 का खर्चा आता है। आपकी दी हुई डोनेशन इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में इस्तेमाल होगी और टैक्स रसीद भी फराहम की जाएगी। आपसे इल्तिजा और अपील है कि इस नेक काम में दिल खोल कर मदद करें। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 416-471-9636 या इनकी वेबसाइट पे विजिट करें www.awfca.org। अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تقریر لاہور میں شیعہ سنی حضرات کی ایک مشترکہ نشست میں کی گئی تھی، جو ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور کی اشاعت ماہ جولائی 1960 میں شائع ہوئی۔ مقصد شہادت۔ ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان شیعہ بھی اور سنی بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان غمگساروں میں سے بہت کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کے لیے امام نے نہ صرف اپنی جان عزیز قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے بچوں تک کو کٹوا دیا۔ کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان اور اس خاندان سے محبت و عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے۔ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی اخلاقی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی اور خاندان کے ہمدردوں کی محبت کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین کی وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 1300 برس گزر جانے پر بھی ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا رہے؟ اگر یہ شہادت کسی مقصد عظیم کے لیے نہ تھی تو محض ذاتی محبت و تعلق کی بنا پر صدیوں اس کا غم جاری رہنے کی کوئی معنی نہیں، اور خود امام کی اپنی نگاہ میں اس محض ذاتی و شخصی محبت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو وہ اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ ان کی یہ قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ لہذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے گریہ وزاری کر کے اور ان کے قاتلوں پر لان تان کر کے قیامت کے روز نہ تو ہم امام ہی سے کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کا خدا اس کی کوئی قدر کرے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ مقصد کیا تھا۔ کیا امام تخت و تاج کے لیے اپنے کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی؟ کوئی شخص بھی جو امام حسین کے گھرانے کی بلند اخلاقی سیرت کو جانتا ہے یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خونریزی کر سکتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا نظریہ ہی صحیح مان لیا جائے جن کی رائے میں یہ خاندان حکومت پر اپنی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابوبکر سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک 50 برس کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کشت و خون کرنا ہرگز ان کا مسلک نہ تھا۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ امام علی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہی نہیں، جسے روکنے کی جدوجہد کرنا ان کے نزدیک ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ نہ صرف اسے جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ ریاست کے مزاج، مقصد اور دستور کی تبدیلی، وہ تغیر کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا، حکمرانوں سمیت سب لوگ خدا اور رسول اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے، مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا، عدالتوں میں قرآن اور سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنی امیہ کی حکومت میں بھی ہو رہے تھے جس طرح ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے، بلکہ قانون میں تغیر تو 19ویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ یزید کے شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، جس سے عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا۔ لیکن یزید کی سیرت و شخصیت کا جو برے سے برا تصور پیش کرنا ممکن ہے، اسے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ اگر نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی بات ہو سکتی ہے جس پر امام حسین جیسا دانا کو زیرک اور علم شریعت میں گہری نظر رکھنے والا شخص بے صبر ہو جائے۔ اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی اصل تغیر نہیں ہے جس نے امام کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے غیر مطالعے سے جو چیز واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی یہ جان سکتا ہے کہ اب راستہ بدل رہا ہے اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخر کار اسے کہاں لے جائے گا۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ نقطۂ انحراف، اس چیز کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام 40 سال تک چلتا رہا تھا اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھی، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظام ریاست کا آغاز ہوا اس کے اندر کیا خصوصیات دولت بنو امیہ اور بنی عباس اور بعد کی بادشاہیوں میں ظاہر ہوئی۔ اسی تقابل سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور اس نقطۂ انحراف پر پہنچ کر آگے وہ کس لائن پر چل پڑی، اور اسی تقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی اور جس نے صحابہ کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھیں، وہ کیوں اس نقطۂ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہونے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ انسانی بادشاہی کا آغاز، اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان ہی سے نہیں یہ کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے یہ مانا بھی جاتا تھا اور عملی رویے سے اس عقیدہ و یقین کا پورا ثبوت بھی دیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے، باشندے خدا کی رائیت ہیں، اور حکومت اس رائیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رائیت کی مالک نہیں ہے اور رائیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں خدا کی بندگی و غلامی کا قلاوہ ڈالنا ہے، اور پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رائیت پر اس کا قانون نافذ کریں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا، اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی نظریہ اختیار کر لیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے، اور وہ رعیت کی جان و مال، آبرو، ہر چیز کا مالک ہے۔ خدا کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا، بادشاہ اور ان کے خاندان اور امرا اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنی ہی رہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعطل۔ اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا تھا جو خدا کو محبوب ہیں، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو خدا کو ناپسند ہیں۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر خلائق اور تحصیل باج و خراج اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی کبھی انجام دی، ان کے ہاتھوں اور ان کے عمرہ اور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم اور برائیاں بہت زیادہ پھیلی۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعت دین اور علوم اسلامی کی تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا، انہیں حکومت سے مدد ملنی تو درکنار، اکثر وہ حکمرانوں کے غضب ہی میں گرفتار رہے اور اپنا کام ان کی مزاحمتوں کے علی رغم ہی کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے حکام متوسلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو پہم اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کیا، جس کی بدترین مثال بنو امیہ کی حکومت میں نو مسلموں پر جزیہ لگانے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اسلامی ریاست کی روح تقویٰ اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتا تھا۔ حکومت کے عمال اور قاضی اور سپہ سالار سب اس روح سے سرشار ہوتے تھے، اور پھر اس روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ لیکن بادشاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے قیصر و کسرا کے سے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے۔ عدل کی جگہ ظلم و جور کا غلبہ ہوتا چلا گیا، پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور راگ رنگ اور عیش و عشرت کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ حرام و حلال کی تمیز سے حکمرانوں کی سیرت و کردار خالی ہوتی چلی گئی، سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا۔ خدا سے خود ڈرنے کے بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے، لوگوں کے ایمان و ضمیر بیدار کرنے کے بجائے ان کو اپنی بخششوں کی لالچ سے خریدنے لگے۔ اسلامی دستور کے بنیادی اصول، یہ تو تھا روح و مزاج اور مقصد اور نظریے کا تغیر۔ ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی رونما ہوا۔ اس دستور کے سات اہم ترین اصول تھے، جن میں سے ہر ایک کو بدل ڈالا گیا۔ پہلا اصول، آزادانہ انتخاب۔ دستور اسلامی کا سنگ بنیاد یہ تھا کہ حکومت لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہو، کوئی شخص اپنی کوشش سے اقتدار حاصل نہ کرے، بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چن کر اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہ ہو بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں۔ جب تک کسی شخص کو بیعت حاصل نہ ہو وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں پوزیشن مشتبہ ہو گئی، اسی لیے صحابی ہونے کے باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں کیا گیا۔ لیکن آخرکار یزید کی ولی عہدی وہ انقلابی کارروائی ثابت ہوئی جس نے اس قاعدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اب لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آنے لگے۔ اب بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ اب بیعت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے، اور بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو یہ مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت نہ بھی کرتے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تھا وہ ہٹنے والا نہ تھا۔ اسی جبری بیعت کو کلعدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھوں کو شانوں سے اکھڑوا دیا گیا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا اصول شورائی نظام۔ دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے، اور مشورہ ان بزرگوں سے کیا جائے جن کے علم، تقوی اور اصابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جو لوگ شورا کے رکن بنائے گئے، اگرچہ ان کو انتخاب عام کے ذریعے منتخب نہیں کرایا گیا تھا، جدید زمانے کے تصور کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ لوگ ہی تھے، لیکن خلافہ نے یہ دیکھ کر ان کا مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موضوع ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ امید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، جن سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق انتخابات بھی ہوتے تو عام مسلمان انہی لوگوں کو اپنے اعتماد کا مستحق قرار دیتے، لیکن شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی شورا کا یہ طریقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استبداد اور مطلق الانانی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ اب شہزادے اور خوشامدی اہل دربار، صوبوں کے گورنر اور فوجوں کے سپہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے جن کے معاملے میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے ایک ووٹ کے مقابلے میں لانت کے ہزار ووٹ آتے۔ اس کے برعکس وہ حق شناس و حق گو اہل علم و تقویٰ جن پر قوم کو اعتماد تھا، وہ بادشاہوں کی نگاہ میں کسی اعتماد کے مستحق نہ تھے، بلکہ الٹے معتوب یا کم از کم مشتبہ تھے۔ تیسرا اصول اظہار رائے کی آزادی۔ اس دستور کا تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اسلامی معاشرے اور ریاست کے صحیح راستے پہ چلنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کا یہ حق پوری طرح محفوظ تھا، بلکہ خلفائے راشدین اسے ان کا فرض سمجھتے تھے اور اس فرض کو ادا کرنے میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کی مجلس شورا کے ممبروں ہی کو نہیں، قوم کے ہر شخص کو بولنے اور ٹوکنے اور خود خلیفہ سے باز پرس کرنے کی مکمل آزادی تھی، جس کے استعمال پر لوگ ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں بلکہ داد اور تعریف سے نوازے جاتے تھے۔ یہ آزادی ان کی طرف سے کوئی عطیہ اور بخشش نہ تھی جس کے لیے وہ قوم پر اپنا احسان جتاتے، بلکہ یہ اسلام کا عطا کردہ ایک دستوری حق تھا جس کا احترام کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اسے بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہر مسلمان پر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عائد کردہ ایک فریضہ تھا جس کی ادائیگی کے لیے معاشرے اور ریاست کی فضا کو ہر وقت سازگار رکھنا ان کی نگاہ میں فرائض خلافت کا ایک اہم جز تھا۔ لیکن بادشاہی دور کا آغاز ہوتے ہی ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے اور منہ بند کر دیے گئے۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ زبان کھولو تو تعریف میں کھولو ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا زوراور ہے کہ حق گوئی سے تم باز نہیں رہ سکتے تو قید یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ خوش آمد اور چاپلوسی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی اور راست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلی قابلیت رکھنے والے ایماندار اور آزاد خیال لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے، اور عوام کا حال یہ ہو گیا کہ کسی شاہی خاندان کی حکومت پر قرار رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا۔ ایک کو ہٹانے کے لیے جب دوسرا آیا تو انہوں نے مدافعت میں انگلی تک نہ ہلائی، اور گرنے والا جب گرا تو انہوں نے ایک لات اور رسید کر کے اسے زیادہ گہرے گڑھے میں پھینکا۔ حکومتیں جاتی اور آتی رہیں مگر لوگوں نے تماشائی سے بڑھ کر اس کی آمد و رفت کے منظر سے کوئی دلچسپی نہ لی۔ چوتھا اصول، خدا اور خلق کے سامنے جواب دہی۔ چوتھا اصول جو اس تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا تھا یہ تھا کہ خلیفہ اور اس کی حکومت خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ جہاں تک خدا کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، اس کے شدید احساس سے خلفائے راشدین پر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا تھا، اور جہاں تک خلق کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ ان کی حکومت کا یہ اصول نہ تھا کہ صرف مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں نوٹس دے کر ہی ان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہر روز پانچ مرتبہ نماز کی جماعت میں اپنے عوام کا سامنا کرتے تھے۔ وہ ہر ہفتے جمعے کی جماعت میں عوام کے سامنے اپنی کہتے اور ان کی سنتے تھے۔ وہ شب و روز بازاروں میں کسی باڈی گارڈ کے بغیر، کسی ہٹو بچوں کی آواز کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ ان کے گورنمنٹ ہاؤس یعنی ان کے کچے مکان کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا رہتا تھا، اور ہر ایک ان سے مل سکتا تھا۔ ان سب مواقع پر ہر شخص ان سے سوال کر سکتا تھا اور جواب طلب کر سکتا تھا۔ یہ کوئی محدود جواب دہی نہ تھی بلکہ کھلی اور ہما وقتی جواب دہی تھی۔ یہ نمائندوں کے واسطے سے نہ تھی بلکہ پوری قوم کے سامنے براہ راست تھی۔ وہ عوام کی مرضی سے برسر اقتدار آئے تھے، اور عوام کی مرضی انہیں ہٹا کر دوسرا خلیفہ ہر وقت لا سکتی تھی۔ اس لیے نہ تو انہیں عوام کا سامنا کرنے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتا تھا، اور نہ اقتدار سے محروم ہونا ان کی نگاہ میں کوئی خطرہ تھا کہ وہ اس سے بچنے کی کبھی فکر کرتے۔ لیکن بادشاہی کے دور کے آتے ہی جواب دہ حکومت کا تصور ختم ہو گیا۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا خیال چاہے زبانوں پر رہ گیا ہو مگر عمل میں اس کے آثار کم ہی نظر آتے ہیں۔ رہی خلق کے سامنے جواب دہی، تو کون ماہی کا لال تھا جو ان سے جواب طلب کر سکتا؟ وہ اپنی قوم کے فاتح تھے۔ مفتوحوں کے سامنے کون فاتح جواب دہ ہوتا ہے؟ وہ طاقت سے برسر اقتدار آئے تھے، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ جس میں طاقت ہو وہ ہم سے اقتدار چھین لے۔ ایسے لوگ عوام کا سامنا کب کیا کرتے ہیں، اور عوام ان کے قریب کہاں پھٹک سکتے تھے؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو نتھو خیرے کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے محلوں کی محفوظ مسجدوں میں یا باہر اپنے نہایت قابل اعتماد محافظوں کے جھرمٹ میں۔ ان کی سواریاں نکلتی تھیں تو آگے اور پیچھے مسلح دستے ہوتے تھے، اور راستے صاف کر دیے جاتے تھے۔ عوام کی اور ان کی مٹ بھیڑ کسی جگہ ہوتی ہی نہ تھی۔ پانچواں اصول، بیت المال ایک امانت۔ پانچواں اصول اسلامی دستور کا یہ تھا کہ بیت المال خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے، جس میں کوئی چیز حق کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ سے آنی نہ چاہیے، اور جس میں سے کوئی چیز حق کے سوا کسی دوسری راہ میں جانی نہ چاہیے۔ خلیفہ کا حق اس مال میں اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے مال یتیم میں اس کے ولی کا ہوتا ہے کہ من کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقیراً فلیاکل بالمعروف، یعنی جو اپنے ذاتی ذرائع آمدنی اپنی ضرورت بھر رکھتا ہو وہ اس مال سے تنخواہ لیتے ہوئے شرم کرے، اور جو واقعی حاجت مند ہو وہ اتنی تنخواہ لے جسے ہر معقول آدمی مبنی بر انصاف مانے۔ خلیفہ اس کی ایک ایک پائی کے آمد و خرچ پر حساب دینے کا ذمہ دار ہے، اور مسلمانوں کو اس سے حساب مانگنے کا پورا حق ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ نے اس اصول کو بھی کمال درجے دیانت اور حق شناسی کے ساتھ برت کر دکھایا۔ ان کے خزانے میں جو کچھ بھی آتا تھا ٹھیک ٹھیک اسلامی قانون کے مطابق آتا تھا، اور اس میں سے جو کچھ خرچ ہوتا تھا بالکل جائز راستوں میں ہوتا تھا۔ ان میں سے جو غنی تھا اس نے ایک حبا بھی اپنی ذات کے لیے تنخواہ کے طور پر وصول کیے بغیر مفت خدمت انجام دی، بلکہ اپنے گرہ سے قوم کے لیے خرچ کرنے میں بھی دریغ نہ کیا، اور جو تنخواہ کے بغیر ہما وقتی خدمتگار نہ بن سکتے تھے انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے اتنی کم تنخواہ لی کہ ہر معقول آدمی اسے انصاف سے کم ہی مانے گا۔ زیادہ کہنے کی جرت ان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس خزانے کی آمد و خرچ کا حساب ہر وقت ہر شخص مانگ سکتا تھا، اور وہ ہر وقت حساب دینے کے لیے تیار تھے۔ ان سے ایک عام آدمی بھرے مجمع میں پوچھ سکتا تھا کہ خزانے میں یمن سے جو چادریں آئی ہیں ان کا طول و عرض تو اتنا نہ تھا کہ جناب کا یہ لمبا کرتا بن سکے، یہ زائد کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ مگر جب خلافت بادشاہی میں تبدیل ہوئی تو خزانہ خدا اور مسلمانوں کا نہیں بلکہ بادشاہ کا مال تھا۔ ہر جائز و ناجائز راستے سے اس میں دولت آتی تھی، اور ہر جائز و ناجائز راستے میں بے غل و غش صرف ہوتی تھی۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حساب کا سوال اٹھا سکے۔ سارا ملک ایک خوان یغما تھا جس پر ایک ہرکارے سے لے کر سربراہ مملکت تک حکومت کے سارے کل پرزے حسب توفیق ہاتھ مار رہے تھے، اور ذہنوں سے یہ تصور ہی نکل گیا تھا کہ اقتدار کوئی پروانہ اباحت نہیں ہے جس کی بدولت یہ لوٹ مار ان کے لیے حلال ہو، اور پبلک کا مال کوئی شیر مادر نہیں ہے جسے وہ ہضم کرتے رہیں اور کسی کے سامنے انہیں اس کا حساب دینا نہ ہو۔ چھٹا اصول، قانون کی حکومت۔ چھٹا اصول اس دستور کا یہ تھا کہ ملک میں قانون یعنی خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے، کسی کو قانون سے بالا تر نہ ہونا چاہیے، کسی کو قانون کے حدود سے باہر جا کر کام کرنے کا حق نہ ہونا چاہیے۔ ایک ایک عامی سے لے کر سربراہ مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اور سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے ہر دباؤ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کی پیروی کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا تھا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار رکھنے کے باوجود وہ قانون الہی کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے، نہ ان کی دوستی اور رشتہ داری قانون کی حد سے نکل کر کسی کو کچھ نفع پہنچا سکتی تھی، اور نہ ناراضگی کسی کو قانون کے خلاف کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر بھی دسترازی کرتا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور کسی کو ان کے خلاف شکایت ہوتی